الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے، زیر مطالعہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اسلام کے معاشرتی احکامات، اس کا مطالعہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن پہلے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے اس سے متعلق چند باتیں تازہ کر لیں اپنے ذہن میں. یہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام، دین اسلام، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین دین ہے. پہلی بات ذہن میں تازہ کرنے کی ہے کہ اسلام دین ہے. دین سے مراد ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک نظام زندگی. رب کائنات سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین، نظام اسلام ہے، یا اسلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین ہے. اسی بات کو سورہ آل عمران 85 میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اسلام کے سوا کسی اور نظام زندگی کو اختیار کرے آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ دین اسلام کے احکامات، شریعت اسلامی، یہ گریجولی تدریجن اپنی تکمیل کو پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن آدم علیہ السلام کو وہ شریعت دے دی گئی ہو کہ جو ہر اعتبار سے مکمل ہو. یہ لاجیکلی بھی صحیح نہیں تھا. انسان تمدنی اور سیاسی اعتبار سے ایک عرصہ دراز کے بعد میچور ہوا ہے، تمدنی ارتقا بھی ہمیں نظر آتا ہے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان گریجولی تدریجن ایک مقام پر پہنچا ہے. لہذا آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، ان کے دور کے جو مسائل تھے، ان کے دور کے جو عبادات کے طریقے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس وقت تمدنی اور سیاسی طور پر اتنے بڑے مسائل تھے ہی نہیں. تمدنی ارتقاء خاص طور پر انسان کی جو تدریج ہے اس میں بہت اہم ہے. ایک تفصیلی بحث میں مختصر عرض یہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے. ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کو مکمل علیحدہ شریعت بھی دی گئی، اور ان کی شریعت یا ان کے دینی جو احکامات تھے وہ اس دور کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس کی مثال بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کلاس ون کا اسٹوڈنٹ، ایک ہوتا ہے میٹرک کا اسٹوڈنٹ، اور ایک ہوتا ہے ماسٹر کا اسٹوڈنٹ. تو طالب علم تو تینوں ہی ہے، پہلی کلاس میں پڑھنے والا ہو، میٹرک میں پڑھنے والا ہو، یا گریجویشن یا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. لیکن ان کو مختلف ذہنی سطح کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، ضرورت کے مطابق. لہذا الحمدللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت ہر اعتبار سے اپنی میچورٹی کو، اپنی پختگی کو پہنچ چکی تھی. فلسفہ، سائنس، ترقی کے اعتبار سے بڑے بڑے فلسفی جو ہیں وہ گزر چکے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، جس میں اب کسی کوئی اضافے یا کمی کی ضرورت باقی نہیں ہے. یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ذہنی پیاس جو ہے اس کو بجھانے کا بھرپور سامان اللہ پاک نے رکھا. لہذا بڑی شان سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اور بعض روایات کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت تمام فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. بار بار آپ نوٹ کر رہے ہیں دین کا لفظ آ رہا ہے. تو اسلام جو مکمل صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسلام کی تعلیمات قرآن اور سنت کی صورت میں بحمد تعالیٰ آج وہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے. کہ رب کائنات کا ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان، کہ اس نے ہمیں عظیم ترین شریعت، شریعت اسلامی، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہرمند فرمایا. لہذا الحمدللہ اسی اسلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام جب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے عقائد سے، عقیدہ، ڈوگما، بلیف. اور ہر انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. ظاہر بات ہے جب غور کرتا ہے کائنات پر، زندگی پر، موت پر جو نظر آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت تک پہنچتا ہی ہے. جانور بن جائے تو بات دوسری ہے، لیکن جب غور کرتا ہے اپنے وجود پر، جس طرح اس کو ضروریات، اس کی جو ضروریات ہیں وہ بام پہنچائی جا رہی ہیں، کائنات پر غور کرتا ہے، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، ہواؤں پر، تو کچھ نہ کچھ تو معرفت کا سامان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا. انسان کی عقل، لاجک اس کو یہاں تک لے جاتی ہے. لہذا کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنا اس کائنات سے متعلق، اپنے متعلق، موت اور زندگی سے متعلق انسان کی مجبوری ہے. دین اسلام الحمدللہ ہمیں ان اہم ترین سوالات کا جواب بڑی تشفی بخش دیتا ہے. اور یہ بات بھی صرف تہدی سے نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر ان سوالات کا جواب نہ ملے تو انسان ذہنی سطح پر پاگل ہو جائے. کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مرنے کے بعد کیا مٹی میں مل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، یا مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے میں کیا تھا. یہ بہت اہم سوالات، لہذا بحمد تعالیٰ ان اہم ترین سوالات کے جوابات ہمیں پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفتن ہمیں عطا کر دیے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا، پہلا سوال ہم بچے سے پوچھتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو بچے کو جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. رب کا ایک بڑا بھرپور تعارف ہے الحمدللہ جو ہمیں پہلے سے حاصل ہے. بہرحال دین اسلام عقائد کی بنیاد، توحید، رسالت، آخرت، تین بنیادی عقائد ہیں کہ جس میں یہ پوری کی پوری عمارت قائم ہے، جس میں اہم ترین حصہ ایک اللہ پر ایمان، اس کائنات کا خالق، مالک، پروردگار، حاکم، پالنہار صرف ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا آزمانے کے لیے، اسی رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے بطور رحمت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اسی رب کائنات، وہی رب کائنات ہے جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، جلائے گا، حساب کتاب لے گا اور ہمارے اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم کا مستحق قرار دے گا. یہ تین بنیادی عقائد اسلام کے. ان خطبات جمعہ میں الحمدللہ ان عقائد کو بار بار اپنے ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان خطبات جمعہ کا اصل مقصد ہی تذکیر و یاد دہانی ہے، فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت ذکرا، فذکر ان ذکرا تنفع المؤمنین، اللہ پاک نے بار بار تذکیر و یاد دہانی کا حکم دیا. لہذا ان تین بنیادی عقائد کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے رہنا کہ رب ایک ہے، اللہ ہے. جب رب کا تعارف ہو گیا تو اسلام اب ہمیں بتاتا ہے کہ رب راضی کیسے ہوگا. رب کو راضی کرنا ہے، یہ ہماری روح کی ایک ترقی اور اس کی ایک پیاس ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے، انسان کی روح میں رب کائنات نے اپنی معرفت پرو دیے. اگر انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں رب کائنات تک نہ پہنچے تو ایک پیاس جو اس کے اندر موجود ہے کسی کو معبود بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے کی، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا. اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کو یا قبروں کو جو ہے وہ سجدہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ جذبہ تو ہے. اچھا کھانا نہ ملے تو انسان مجبوراً پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے خراب یا گندا یا سڑا ہوا کھانا بھی کھا لیتا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے. تو ایک روحانی پیاس ہے جو رب کائنات نے امانت رکھی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اپنے رب کو راضی کرنا. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، بلٹ ان ہے، پیدائشی طور پر ہے. لہذا اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک بڑا زبردست نظام ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، ملٹی ڈائمنشن سسٹم. یہ جو مراسم عبودیت ہیں یہ محض رسومات نہیں ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکات، ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، پلرز آف اسلام، محض رسم نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا بڑا بھرپور سامان ہے جو ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. روزانہ خاص طور پر نماز، اس سے پہلے اس پر تذکرہ آیا تھا لیکن میں چاہوں گا دوبارہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. حج، عالمی سطح پر مساوات انسانی اور امن و امان، امن، عالمی امن، اس کا سب سے بہترین مظاہرہ، عملی مظاہرہ. 30-40 لاکھ مسلمان سفید لباس میں، کبھی آپ نے ان کے احرام کے رنگ پر غور کیا ہوگا، یہ جو رنگ ہے یہ تو کلرز پوری ایک سائنس ہے. ریڈ کلر کس لیے ہوتا ہے؟ بچوں کو شروع سے بتاتے ہیں ریڈ کلر فور ڈینجرس. ریڈ کلر مینس اسٹاپ اینڈ گرین مینس بلکہ یلو مینس. بہرحال یہ پوری ایک سائنس ہے, کلر سائنس کہتے ہیں. بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ ریڈ کلر فلاں ہے فلاں ہے. اور سفید رنگ کس لیے؟ عالمی سطح پر سفید رنگ امن پیس, اس کا ایک عالمی میسج ہے جو پوری دنیا کو جاتا. حج کے اور بھی دیگر مقاصد الحمدللہ اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اسی طرح زکات, تزکیہ نفس, تزکیہ مال بہترین ذریعہ, ایک بہترین معاشی نظام وجود میں آئے گا جہاں زکات اپنی صحیح برکات کے ساتھ امپلیمنٹ کر دی جائے. بیسٹ ویلفیئر سسٹم, رفائے عامہ کا اس سے بہترین کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا جہاں زکات اپنی صحیح روح کے ساتھ امپلیمنٹ کر دی جائے. وہاں پر جو معاشی نظام بنے گا سب سے بہترین ہوگا, کیونکہ وہ رب کائنات کا دیا ہوا ہے, اس میں بے انصافی ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح روزہ, جہاں یہ فرد کی اصلاح کر رہا ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا کر رہا ہے. تو فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح یہ نہیں, جب افراد کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا متقی و پرہیزگار ہوں گے صبر کرنے والے, نتیجتاً معاشرے میں صالح قیادت وجود میں آئے گی, ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اسی طرح نماز, یہ نہ صرف یہ کہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں نماز سے زیادہ اہم ترین کردار کوئی اور عبادت نہیں ادا کرتی. لہذا الحمدللہ اس وقت جو زیر مطالعہ ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کے معاشرتی احکامات, عقائد پر گفتگو ہوئی, عبادات پر گفتگو ہوئی, اب ہم اجتماعیت کی طرف گئے اور اسلام کے معاشرتی احکامات, یہ ہمارا اس وقت موضوع ہے. قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ موضوع آیا ہے, البتہ ایک ایسا مقام کہ جو اسلام کے معاشرتی احکامات پر ذروہ سلام کہا جا سکتا ہے, دا کلائمکس, وہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے, جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مبارک ملتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تورات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو احکامات عشرا دیے گئے, 10 کمانڈمنٹس, سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز کے اعتبار سے جو احکامات تھے, اس کا خلاصہ قرآنک اورجن اگر کوئی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. یہ اس مقام کی اہمیت ہو گئی. الحمدللہ ایک جمعہ پہلے, اس سے پچھلے جمعہ ہم نے اس کی 3 یا 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھی, لہذا اس کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے اب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے. معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ معاشرہ, عشر سے معاشرہ, عشر کے معنی 10. لہذا کم از کم 10 خاندان جہاں مل کر رہ رہے ہوں, ایٹ لیسٹ 10 فیملیز لیونگ ٹوگیدر, وہ ایک معاشرہ ہے. اور اس معاشرے کی بنیاد, اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہوں. وہ کلمہ توحید پڑھنے والے ہوں, اسلامی معاشرہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے, یہ اس اسلامی عالمی اسلامی معاشرے کے شہری ہیں, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی رنگ کا, کسی بھی نسل کا, کسی بھی علاقے کا, کسی بھی قوم کا, امیر بھی ہو سکتا ہے, غریب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو, کسے باشد, جو کلمہ طیبہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا معبود مانے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے گا, وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارا اسلامی بھائی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت میں کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو ہمارا بھائی، لہذا ان معاشرتی احکامات کا آغاز بھی یہیں سے ہوا. جو اسلامی معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا، قضا یقضی قاضی، فیصلہ فرمانا، حکم دینا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے حکم دے دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم نہیں عبادت کرتے یا کرو گے، مراد یہ کہ تم نہیں عبادت کرنا، حکم ہے، الا اياه، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، گویا معبود برحق، بندگی کے لائق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ ہو گئی جڑ، بنیاد آپس میں جڑنے کی. اس کے بعد وبل والدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے. عرض کیا گیا تھا کہ معاشرے میں کیونکہ 10 خاندان مل کے رہنے والی بات ہے، اس سے زیادہ تو خاندانی زندگی کی اب بڑی اہمیت ہو گئی، اور اسلام کے معاشرتی احکامات میں سب سے زیادہ امفسائز جو رب کائنات نے فرمایا وہ خاندانی زندگی کو، فیملی لائف کو. وجہ بالکل واضح ہے، مثال پہلے بھی دی گئی تھی، پھر تازہ کر لیجئے. مضبوط عمارت بنانی ہے، آپ کو مضبوط بلاک چاہیے. بلاک مضبوط ہوگا، صحیح سیکوینس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیمنٹ سبسٹنس کے اندر موجود ہے، بڑی مضبوط وہ دیوار بنی ہے، اب وہ عمارت جو ہے مضبوط ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرتی احکامات میں خاندانی زندگی کو رب کائنات نے خصوصی اہمیت دی. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ طلاق، اور بھی کئی، فیملی لائف، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. پھر تھرڈ ڈائمینشن، والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، آپ کو تفصیل سے قرآن حکیم میں ملے گا. اور باخدا ان احکامات پر عمل اگر عمل کیا جائے تو ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا، نتیجتاً بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. ایک اور بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، ہمارا جو اجتماعی نظام ہے اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے. اجتماعی نظام سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو کہتے ہیں. آج ہمارا دشمن سیاسی ادبار سے ہمیں فتح کر چکا، اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. ہمارا اس وقت کوئی سیاسی نظام پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. یونٹی، اتحاد، مسلم امہ، لیڈرشپ، یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. ہاں کچھ اسلامی ممالک ہیں اور ان میں سے بھی اکثر و بیشتر ان کے ایجنٹ، وہ ان کے سربراہ آنے مملکت ہیں جو اصل میں سرو کر رہے ہیں امریکہ یا یہودیوں کو. سیاسی نظام اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی باقی نہیں رہا، اور 1924 وہ آخری کیل ہمارے اس تابوت میں ٹھوک چکے. تابوت کب بنتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس مردے کو اس تابوت میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو کیلوں سے ٹھوک دیا جاتا. تو ہمارا سیاسی نظام 1924، اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے ہیں جن کو صرف 1924 سے ہی بات سمجھ میں آ گئی ہو، یہ ایک لنگڑی لوڑی قسم کی ایک ہماری خلافت تھی، خلافت عثمانیہ. یہودیوں نے بہرحال سازشیں کر کے اس گریٹ آٹومن امپائر کے بھی پرس سے اڑا دیے. سلطنت عثمانیہ، آج ہمارے کسی مسلمان بچے سے پوچھیں یہ سلطنت عثمانیہ ہے کیا، تو پہلے تو بڑی عجیب کی نظروں سے آپ کو دیکھے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. جیسے یو ایس ایس آر تباہ اور برباد کر دی گئی، اتنی بڑی مملکت ریاست اس وقت اس کا نقشہ دیکھیں اور جو تھا پہلے 80s سے پہلے ظاہر بات ہے اسی طرح سلطنت عثمانیہ تباہ اور برباد کر دی گئی. 1924 میں کمال عطا ترک نے آخری جو ہے وہ اس میں کیل بھی ٹھوک دی, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. خلافت کی قبا, قبا کہتے ہیں چادر کو, بڑی سی چادر تنی ہوئی ہو جو سائے میں لے رہی ہو لوگوں کو. تو چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ اور کون ہے؟ یہ 1917 میں پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے نظام کو برباد کرنے والے یہودی جنہوں نے پہلا ہدف 7 سال کے اندر ہی حاصل کر لیا اور وہ مسلمانوں کی عظیم مملکت کا پرست سے اڑا دیے گئے. لہذا صرف عرض کر رہا ہوں سیاسی نظام کو ہی نہیں, معاشی نظام جو زکات پر مبنی ایک عادلانہ منصفانہ نظام تھا معیشت کے اعتبار سے, الحمدللہ جو رب کائنات نے عطا فرمایا جس میں سب سے بڑا گناہ سود کو قرار دیا گیا, اتنا بڑا کہ عقائد کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک, عقیدے میں شرک سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی, رب کائنات کا ارشاد ہے. اور شرک کے بعد معاملات میں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ وہ ہے معاشی معاملات میں سود, انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے فاذنوا بحرب من الله ورسوله. کان کھول کر سن لیں وہ لوگ جو سودی لین دین کر رہے ہیں, اس نظام کو چلا رہے ہیں, ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ آیت پڑھ کے تو مومن کانپ جائے کہ کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو سودی لین دین کرتے ہیں, سود پر معاملات چلا رہے ہیں. اور یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی یہودیوں کا سب سے بڑا جھانسہ, سب سے بڑا چال ہے, سب سے بڑی جال ہے جس میں انہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا. یہ بینکنگ سسٹم, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, آج ڈان کی خبر پڑھ کے کچھ جھٹکا تو لگا ہوگا, یہ ڈیڈ ہو گیا ہمارا جسم, اب جھٹکے وٹکے نہیں لگتے ہمیں. جب انسان مر جائے تو کتنا کرنٹ لگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, زندہ ہو تو ذرا 220 بھی لگتا ہے. کچھ خبر پڑھی آپ نے؟ بجلی کے ریٹ مزید زیادہ مزید بڑھ چکے ہیں, 31% کے قریب. بجلی آتی نہیں ہے, البتہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو کرنٹ ضرور لگتا ہے اس کو دیکھ کر. بجلی نہیں آتی, بجلی کا بل ضرور آتا, اور گیس اور بجلی دونوں کے نرخوں میں مزید اضافہ. عمرہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ڈبل ہو جائے تو کیا ہے, بجلی آئے نہ آئے جنریٹر موجود ہے. لیکن بہرحال براہ راست اس کے اثرات عوام پر پڑ رہے ہیں, براہ راست. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, براہ راست اثرات. گیس بجلی مہنگی ہو رہی ہے, براہ راست. سوال یہ کہ یہ گیس بجلی پیٹرول مہنگا کون کر رہا ہے؟ یہ عوامی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی, کیا یہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں؟ بھائیو پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو تو بھائی ہم کیا کریں, مجبور ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, نواز شریف ہو, یا پرویز مشرف صاحب جیسے ڈکٹیٹر ہو, سارے کے سارے وہاں پر سجدہ ریز ہوئے اور ہو رہے ہیں, ہونا پڑے گا. ان کے گھٹنے پکڑ پکڑ کر سائیں تھوڑا سا وقت اور دے دو, مجبوری ہے, کوئی اور وے آؤٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف افتاد اپنی عزت نفس ہم گروی رکھ چکے ہیں, بغیرتی ہم نے اپنے صدوں پر لادی ہوئی ہے, کوئی معاشی نظام ہمارا باقی نہیں ہے. تو سیاست نے فتح کیا 1924 میں, معیشت پوری دنیا کی ان کے ہاتھ میں, فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں, یہ تو اقبال نے 80-90 سال پہلے بات کہی تھی. آج یہ فرنگی جو دندناتے پھر رہے ہیں امریکہ یا ان کے ایجنٹ اور نیٹو, ان کی لگے جا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ یہودی بینکرز ہیں, یہودی جیوز ہیں سارے کے سارے, جو پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو کیا امریکہ اور کیا اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں. اور اسی انٹرسٹ بیس اکانومی کی وجہ سے امریکہ اب بربادی کی طرف ہے انشاءاللہ العزیز. یہ تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. لہذا خاندانی نظام ان کا برباد ہو چکا, کوئی فیملی سسٹم وہاں باقی نہیں ہے. معیشت بھی انشاءاللہ ان کی برباد ہوگی اللہ نے چاہا تو. ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہو, ہماری صورتحال یہ ہے کہ سیاست میں ان کے حکمران, ان کے اپوائنٹڈ لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہیں. معیشت ان کی ہے. ہاں معاشرت ابھی کچھ باقی ہے, کچھ. اور ان معاشرتی احکامات کے حوالے سے خاندانی نظام, والدین کا احترام, پوری دنیا اسلام کے اس معاشرتی نظام کے پیچھے اور پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر ہمارے اس سوشل ویلیوز کو, معاشرتی اقدار کو برباد کرنے پر تلا ہوا. بیجنگ کانفرنس, کائرو کانفرنس, تمام کیبل چینلز اور اب تو ویب چینلز, یہ بے حیائی اور فحاشی مسلمان معاشرے میں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اور سے سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, حضور نے فرمایا یہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جس معاشرے میں حیا ختم ہو جائے وہاں سے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے, دونوں ساتھ ہیں. ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ حدیث کا مفہوم معلوم ہی نہیں ہوگا, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے دشمنوں کو اس حدیث پر یقین ہے. ہمارے دشمن اس حدیث پر حق الیقین رکھتے ہیں, حق الیقین. پیغمبر کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا, لہذا ان کے کہے ہوئے ان کی بات کو حرز جاں بناؤ اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا ہے تو ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو. جب مسلمان بے حیا ہو جائے تو ایمان سے تو ویسے ہی گیا, اور جب ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں, مٹی کا ڈھیر. سیمنٹ نکال لیجیے آپ تو کیا رہ گیا پیچھے؟ بارش ہوگی تو کیا ہوگا, ہوا چلے گی تو کیا ہوگا؟ یہ اس وقت پوری دنیا. لہذا اسلام کے معاشرتی احکامات صرف اہمیت بتانا ہو کہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی فکر ہے کہ یہ اسلام کا معاشی نظام, معاشرتی نظام اور سیاسی نظام کہیں ہمارے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف, خوف. لہذا اس خوف کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرو اور دہشت گرد اور ظالم قرار دو مسلمانوں کو, اور ایسا مسلمانوں کا ہیولہ بناؤ اسلام کا کہ لوگ گھبرا جائیں. لہذا اس پالیسی پہ عمل ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. بہرحال جب سورج نکل آئے تو سورج کی روشنی کے بارے میں دلائل دینے کی ضرورت باقی رہتی ہے. سورج آ گیا, اس کی روشنی سے پورا کا پورا جہاں روشن ہو گیا. تو اب یہ نہیں کہا جاتا روشنی کی اہمیت کیا ہے, حرارت کیا ہوتی ہے, اشارہ کیا جاتا وہ دیکھو, وہ سورج تمہیں روشنی بھی دے رہا ہے حرارت بھی دے رہا ہے. تو بہرحال یہ ہدایت کا سورج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے, سراج منیرا. اور انشاءاللہ العزیز ان کی لائی ہوئی ہدایت اب پوری دنیا کو روشن کرنے والی ہے. یہ اب محض عرب تک نہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ اسلام کا معاشرتی نظام جو آخری چٹان ہے, آخری چٹان, امید ہے کہ اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے کے بعد یہ معیشت اور سیاست میں بھی ہار مانیں گے اور انشاءاللہ اسلام کا دیا ہوا عادلانہ نظام سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر انشاءاللہ دوبارہ سے رینیو ہوگا، ریویو ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو کے رہے گا. بہرحال اسلام کے عادلانہ نظام میں خاندانی زندگی میں خاص طور پر والدین کے حقوق پر تبصرہ ہوا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو فیملی لائف میں رب کائنات نے کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس معاشرے میں حال کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا جائے اور ایک سال بعد مدر ڈے یا فادر ڈے منایا جائے. مسلمانوں کا بھی کیا سال میں ایک دن آتا ہے مدر ڈے؟ ایوری ڈے از مدر ڈے، ایوری ڈے از فادر ڈے. مسلمان تو آغاز کرتا اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کا دیدار کر کے ان کی دعاؤں سے. سال میں اپنی ماں کو اور باپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چل ہی رہے ہیں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی بنیاد پر. لہذا بوڑھے ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، ان سے اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ڈانٹو نہیں، بڑے ادب سے ان سے بات کیا کرو، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑو ان کے سامنے. وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو رحمت سے، شفقت سے، عاجزی کے ساتھ. اور اہم ترین ہدایت، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے سے تھے معصوم، کیسے انہوں نے ہمیں بہت پال پوس کے بڑا کیا. تو اب ان کے لیے دعا، پانچ احکامات رب کائنات نے دے دیے. یہ ہے اسلام کا خاندانی نظام، جہاں ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی انشاءاللہ، بلکہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا سامان بھی اس اولاد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا. اولاد کو صحیح تربیت دے کر، اچھا مسلمان بنا کر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کر سکتا. خاص طور پر بیٹیاں، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو تین بیٹیاں عطا فرمائی ہوں اور ان کی پرورش کرے اچھی طرح اور ان کو اچھا مسلمان بنائے، ان کو تعلیم دے، ان کی شادیاں کرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. دونوں انگلیوں کو جمع کی اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح، گویا رسول کی قربت حاصل ہوگی ایسے لوگوں کو. اولاد کے حقوق میں خاص طور پر بیٹیوں کا تذکرہ، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جس کی دو، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. مراد یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس لیے بھی کریں، صرف اس لیے نہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اولاد ہو سکتی ہے، نیک اولاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اس معاشرتی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مضبوط خاندانی نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. ذوالحجہ کا یہ آخری جمعہ تھا، بلکہ اس سال کا یہ آخری جمعہ تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو محرم الحرام شروع ہو چکا ہوگا، اور یکم محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 18 ذوالحجہ، یہ عظیم شخصیات کی شہادت کے دن ہیں. لہذا امید ہے انشاءاللہ اسلام میں شہادت کا مفہوم، اس کی فضیلت اور یہ عظیم جانے کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قربان ہوئی، تو اسلام میں انشاءاللہ شہادت کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا جائے گا. یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے بروقت تشریف لائیے گا. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.